بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر دہلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا. دین کی دعوت اور اس کا طریقہ کار سلسلہ گفتگو کی آج 18ویں نشست ہے. آغاز کرتے ہیں. ہم سب گزشتہ نشست میں آپ سے ہم نے استفادہ کیا تھا, جاننے کی کوشش کی تھی کہ جس وقت دین کے علماء معاشرے کے اندر دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے تین شعبے ہیں عقل جن کا تقاضا کرتی ہے کہ انہی کے تحت کام کرنا چاہیے. سلسلہ گفتگو کو وہاں سے جوڑتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا. آپ نے لکھا تھا کہ المورد کے نام سے ادارہ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے قائم کیا گیا ہے. چنانچہ اس ادارے کا بنیادی مقصد دین کے صحیح فکر کی تحقیق و تنقید, تمام ممکنہ ذرائع سے وسیع پیمانے پر اس کی نشر و اشاعت اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کے اہم نکات یہ ہیں. پہلا نقطہ, عالمی سطح پر تشکیل بر قرآن کا اہتمام کیا جائے. سب سے پہلا سوال آج کی نشست کا, غم صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک اجتہادی ظاہری بات ہے, عقلی طور پر آپ نے شعبے متعین کیے ہیں, اس کے بعد ان شعبوں میں کام کرنے کا جو لائح عمل ہے کیا یہ بھی عقلی طور پر مرتب کیا گیا, اور جو پہلا نقطہ آپ نے لکھا ہے کہ عالمی سطح پہ تذکیر بالقرآن کی جائے گی دین کے علماء کی دعوت کا بنیادی اور پہلا نقطہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہوں گی. جب آپ کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو اس پہ اگر کسی جگہ اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے پیغمبر کی رہنمائی ہے تو وہ بھی حاصل کی جاتی ہے اور حاصل کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ کام ہی انہیں کا کام ہے. اس کے ساتھ آپ اللہ کی دی ہوئی عقل کو کام میں لا کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس زمانے میں یہ کام کر رہے ہیں, جن حالات میں یہ کام کر رہے ہیں, ان میں کیا کیا مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں. تو اس میں جو نکات لکھے گئے ہیں ان میں پہلا نقطہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے, اس میں میرے یا آپ کے انتخاب کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے, بلکہ اپنے پیغمبر سے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید. لوگوں کے اندر اگر میری وعید سے کوئی اندیشہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں میرے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو ان کو قرآن کے ذریعے سے تذکیر کی جائے. اسی لیے میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ جس وقت بھی کوئی دعوت برپا ہوگی تو اس میں آج کل کے زمانے میں اس کا تو بہت کم موقع ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کی کوئی بستی ہو, اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے. خود مسلمان اس وقت اپنے ہی ملکوں تک محدود نہیں ہیں, اس پچھلے 1200 سال میں بہت بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے, اور پچھلے 200-300 سال میں تو اس سے بھی بڑے پیمانے پر اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب جو حالات ہیں اس میں اگر آپ اندازہ کریں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں اور یہ روزانہ ہو رہے ہیں. اس میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے ان کے گرد و پیش میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے, یا وہ اس سے پہلے کسی دوسرے دین کے ماننے والے ہیں, یا کسی دوسرے زاویہ نظر کو زیادہ درست سمجھتے ہیں. ان سب تک دین کی دعوت پہنچنی چاہیے, اس میں اللہ کی کتاب ہی پہنچائی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم اس کی کتاب لوگوں کو پہنچائیں. یہ اس کی کتاب ہے جو پھر آگے اپنا کام خود کر لے گی. خود مسلمانوں کو بھی اسی تذکیر کی ضرورت پڑ گئی ہے, کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ اب نہ تابعین ہیں نہ تبع تابعین, نہ اس کے بعد کے ادوار کے مسلمان ہیں. یعنی اس وقت کوئی 1.5 ارب کے قریب کی آبادی ہے, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو خود دین سے بیگانہ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کو بھی اگر دعوت پہنچانی ہے تو سب سے پہلے انہیں قرآن ہی کی طرف متوجہ کرنا ہوگا. تو تذکیر بالقرآن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کے طریقے کیا اختیار کیے جائیں گے وہ اس زمانے کے لحاظ سے ہوں گے. چنانچہ ہم بھی بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں, نئے نئے طریقے سامنے آتے بھی رہیں گے. قرآن کا ترجمہ پہنچائیے, قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہوا لوگوں تک پہنچے. اس زمانے میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ بولا ہوا لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کے حلقے قائم کیے جائیں, جس کو آپ قرآن اسٹڈی سرکل کہہ سکتے ہیں. تو جو تدبیریں بھی آپ اختیار کریں لیکن ان کا ہدف اور ان کا محور قرآن مجید کی تذکیر ہونا چاہیے, قرآن مجید کے ذریعے سے یاد دہانی. یہ یاد دہانی اگر لوگوں کو کرائی جائے گی اور وہ اس کے نتیجے میں متوجہ ہوں گے تو باقی کام اس کے بعد کیے جائیں.
ٹھیک ہے شیخ صاحب, ایک بڑی دلچسپ بات آپ کی زبانی ہم نے بھی سنی کہ مسلمانوں کے بارے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی وہ قرآن مجید ان تک پہنچائیں, اللہ کے کلام کو پڑھیں. آپ نے فرمایا غیر مسلموں کو بھی قرآن دیا جائے گا. ہمارے یہاں جو بالعموم تصور ہے غیر مسلموں میں دعوت کا, وہ تو یہی ہے کہ جی دعویٰ لٹریچر آپ نے ترتیب دینا ہے, ان کو انسپائر کرنا ہے. اسی طریقے سے وہ کیوں پڑھیں گے قرآن مجید, اور اگر پڑھ بھی لیں تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا چیزیں کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. تو ضروری ہے کہ ہم لوگ پہلے دین کا ایک مثبت تعارف ان کو کرائیں, ان کے دماغ میں اگر کوئی اشکال ہے شبہ ہے دین کے حوالے سے اس کو دور کریں, تب کسی وقت اس کو قرآن کی احتیاج ہوگی تو قرآن بھی اس کو پکڑا دیں گے. چونکہ قرآن اگر ہم نے دے بھی دیا تو قرآن کیا کرے گا, وہ تو ہمیں ان کو پہلے دین سمجھانا پڑے گا نا.
یہ ترتیب بالکل غلط بیان کی گئی ہے, ایسے نہیں ہوگا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا تعارف کرائیں, دین کا نہیں, قرآن مجید کا. یہ بتائیں کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے, اس کتاب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کی گواہی موجود ہے کہ اللہ کی آخری پیغمبر کی دی ہوئی کتاب ہے. ہم یہ کتاب آپ کو پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں یا سننے کے لیے دے رہے ہیں. اس کتاب کا تعارف یہ ہے, بہت مختصر طریقے سے اس کا تعارف کرائیں اور کتاب دے دیں. کتاب بولتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے, اس میں لوگوں کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے سامنے حقائق کی توضیح کر رہا ہے, یہ خدا کی تبیین ہے. تو اس وجہ سے اس سے بڑھ کر اپنی بات کی وضاحت کرنے والا کون ہو سکتا ہے. وہ کتاب اگر وہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے تو وہ ان کو ہدایت دے گی, اور اس نے ہدایت اور ضلالت کا قانون خود بیان کر دیا. یعنی آدمی کے اندر انابت ہوگی, بات سمجھنا چاہے گا سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوں, دین کے بارے میں ہوں, پیغمبر کے بارے میں ہوں, قرآن کے بارے میں ہوں. ہمارا کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے. پہلا کام یہی ہے کہ اللہ کی کتاب پہنچائی جائے, اس کا تعارف اور کتاب.
ٹھیک ہے, نتیجے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگیوں میں, بے تحاشا یوٹیوب پہ بھی ڈبیٹس پڑھی ہیں, بڑے جو مسلم اسکالرز ہیں وہ اگریسو ڈبیٹ کرتے ہیں, ایک اسٹیج سجتا ہے وہاں پہ, گفتگو ہوتی ہے مختلف, تو لوگ تو وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں, نہ انہوں نے کتاب پڑھی ہوتی ہے نہ وہ اللہ کے کلام کو جانتے ہیں. ایک عالم جو ہے وہ غلطی واضح کر دیتا ہے دوسرے مذہب کی, تو وہ آپ سے آپ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اور لوگ جو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں.
اگر لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں تو لگائیں, اور لوگ اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پڑھیں. اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے. اور میں نے اب تک جتنا کچھ بھی دنیا کو دیکھا ہے اس میں جب بھی ان لوگوں سے پوچھا ہے جو پروپیگنڈا کرنے کے عادی نہیں ہیں, سنجیدہ اہل علم ہیں, لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے, جب بھی پوچھا ہے ان کا جواب یہی ہوا ہے کہ جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں اس طرف متوجہ کیا, تو جواب تین ہی ہوتے ہیں, اذان سنی تھی, نماز دیکھی تھی, قرآن پڑھا تھا. تو اس لیے اللہ کے پیغمبر کا یا اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے, ہمیں اسی طریقے پر یہ کام کرنا چاہیے. لوگوں کو فتح و شکست کے ذریعے سے دین کی طرف متوجہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ضمنی چیزیں ہیں, اپنے اپنے طریقے سے کچھ کرتی ہوں گی, لیکن اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں کا المیہ بھی اس وقت یہی ہے کہ ہمارے ہاں ترتیب الٹ چکی ہے. ہمیں دین سکھایا جاتا ہے, وہ اس ترتیب سے ہم تک نہیں پہنچتا, اور اس کے نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر غیر مسلموں کو بھی اسی طریقے سے پہنچائیں گے تو ان میں سے کوئی حنفی ہوگا, کوئی شافعی ہوگا, کوئی فلاں ہوگا اور کچھ فلاں ہوگا. اللہ کی کتاب کی ترتیب سے بات پہنچنی چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے رکھیں, اس کا تعارف کرائیں. وہ کتاب تذکیر کرے گی. قرآن نے کہا ذکر بالقرآن من یخاف وعید, اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرو. اور دوسری جگہ اس کو عالمی سطح پر پہنچانے کے لیے بھی بالکل یہی اسلوب اختیار کیا ہے. قل اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, اے پیغمبر ان سے کہو کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں, اور ان سب کو بھی یہی انذار کرے جو قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے. یہ قرآن ہے جس کو خبردار کرنا ہے. کبھی لوگوں کو ہاتھ میں دے کے دیکھیے قرآن اپنا کام کس طریقے سے کرتا ہے. باقی اس طرح کی چیزیں جو لوگ عام طور پہ بیان کرتے رہتے ہیں, وہ ویسے سینکڑوں ہزاروں لوگ جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ پھر کبھی نظر نہیں آتے معاشرے میں, تو ان کی کبھی زیارت بھی کرائیے.
یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجئے گا کہ جس وقت آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اگر آپ نے کسی چیز سے, اپنی تقریر سے, اپنے کسی دعوتی لٹریچر سے آغاز کیا, تو پھر تو لوگ حنفی دیوبندی شافعی ہی نظر آئیں گے، لیکن جب آپ کہتے ہیں قرآن پکڑائیں تو قرآن بھی تو کسی حنفی عالم کا، کسی شافعی اسکالر کا، کسی حنبلی فقیہ کا لکھا ہوا ترجمہ ہوگا نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں قرآن پکڑائیں تو قرآن بھی تو لازماً ایک عالم کے ذہن، ایک عالم کے اصولوں کے تحت کیا ہوا ترجمہ ہے، تو وہاں پر بھی تو ایک عالم ہی کا آپ ترجمہ اس کو پکڑا رہے ہیں، ایک فرقے کے عالم کا؟ صرف قرآن تو ہم تب پکڑائیں جب براہ راست عربی میں پڑھ لیں.
کسی بھی مدرسہ فکر کا عالم ہو قرآن کا عالم ہے، قرآن کے عالم نے قرآن تک پہنچانے کی صحیح کی ہے. ترتیب غلط نہیں ہونی چاہیے، یعنی فقہ کو کس مرحلے پر آنا ہے وہ آ جائے گی، کوئی اس کو روک تو نہیں رہا. سارے علماء سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن خود ان علماء سے استفادے کی پتا کہاں سے کرنی ہے؟ قرآن مجید کے فہمی سے کرنی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب علماء قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں، اپنے اپنے فہم کے مطابق بتاتے ہیں. اس میں الا یہ کہ کوئی آدمی حدود ہی سے تجاوز کر لے، وہ کبھی اپنی فقہی آراء اور اس طرح کی چیزوں کو قرآن میں داخل نہیں کرتے. وہ چیز اگر کہیں زیر بحث آئے گی کسی تفسیر میں آئے گی. میرے نزدیک تو قرآن مجید بغیر کسی تفسیر کے سادہ ترجمہ، عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں ان تک عربی زبان میں، اور جو نہیں جانتے ان تک ان کی زبان میں اس کا ترجمہ پہنچانا چاہیے. سادہ ترجمہ، سادہ ترجمہ حنفی کا کیا ہوا ہے، شافعی کا کیا ہوا ہے، کسی متکلم کا کیا ہوا ہے، کسی کا بھی کیا ہوا ہے، اس میں چند جگہیں ہوں گی جہاں اس طرح کی کوئی بحث ہوگی، وہ بھی تقابلی مطالعے سے ختم ہو جاتی ہیں. اصلاً وہ اللہ کی کتاب ہی کا ترجمہ ہوگا.
جی، اجان صاحب نے فرمایا کہ مسلمان ہوں غیر مسلم، پہلا کام یہ ہے کہ یہ تذکیر بالقرآن عالمی سطح پہ ہونی ہے. ایک تیسرا گروہ بھی ہے نا ملحدین کا، وہ تو نہ ان کے ساتھ کھڑا ہے نہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ تو کسی چیز کے وجود کو نہیں مانتا. اس کو اگر ہم نے دعوت دینی ہے تو اس کو ہم قرآن کیسے پکڑائیں گے؟ وہ تو مطلب اس کے وجود ہی کو ماننے سے منکر ہے کہ بھائی اس میں کوئی چیز موجود بھی ہے، تو ان کے ساتھ تو پھر گفتگو ہمیں اپنے دینی استدلالات کی بنیاد پہ کرنی پڑے گی.
اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ان کو بھی اللہ کی کتاب کے پڑھنے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. وہ الحاد اختیار کر رہے ہیں تو کچھ پڑھ کر کر رہے ہیں، کچھ مقدمات پر کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بات کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ آئیے اس کتاب کا ہمارے طریقے پر ذرا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں. یہ کتاب ہی ذریعہ بنے گی اور کوئی چیز نہیں بن سکتی. ان کے ساتھ ان کی سطح پر تذکیر ہوگی اور عام آدمی کے ساتھ عام آدمی کی سطح پر تذکیر ہوگی، لیکن قرآن مجید ہی کو محور رہنا چاہیے جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے اس کا.
آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا خان صاحب، عالم اسلام میں جو بڑی دعوتی تحریکیں اٹھی ہم نے دیکھا ان کا ایک انفلوئنس بھی قائم ہوا، بڑا اثر ہے اور بڑے گراس روٹ لیول تک ان کے اکابرین نے محنت بھی کی ہے. وہاں پر جو لٹریچر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں قرآن ہی سے مستنبط ہے، قرآن مجید ہی کے مطالعے کے نتیجے میں جو کچھ علماء نے اپنا فہم سمجھا ہے اس کے مطابق کچھ 6 نمبر مرتب کر دیے ہیں، کچھ فضائل اعمال مرتب کر دی ہے تاکہ لوگوں کو پریسائز براہ راست ڈائریکٹ طور پہ دعوت دے دی جائے. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یعنی اگر تو اس کا بنیادی ماخذ قرآن ہی ہو لیکن لکھی ہوئی انسانوں نے ہو، ایک لٹریچر بنا دیا ہو، تو آدمی زیادہ ریلیٹ کرے گا اس سے کہ جی اپنے عہد کے عالم ہی کی زبان میں لکھی ہوئی ایک چیز ہے، کوئی پرانا لٹریچر نہیں ہے. تو اس میں کیا خرابی ہے؟
نہ قرآن پریسائز ہے، نہ براہ راست ہے، نہ اس میں کوئی اسلوب کی ایسی نظرت ہے کہ وہ دلوں میں اترے. تو اللہ کی کتاب دیجیے، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ پریسائز کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ براہ راست کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک شخص براہ راست اس پروردگار کی بات سنے گا جس پر ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دوسرے درجے کی چیزیں، یعنی جب قرآن متوجہ کر لے گا تو ہر انسان کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ کچھ چیزیں سمجھنا چاہتا ہے، کچھ چیزوں پر غور کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد علماء کا کام شروع ہوتا ہے، یعنی اب وہ شریعت کی تفہیم بھی کریں گے، سوالوں کا جواب بھی دیں گے، سب ہوں گے. یہ ترتیب ہے جو بیان کی جا رہی ہے، کسی چیز کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، سب کام ہوں گے، کس ترتیب سے ہوں گے.
ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گام صاحب، آپ نے جس وقت ادارے کی بنیاد رکھی آج سے کوئی 30-40 سال پہلے، تو یہ جو پہلا نقطہ آپ نے خود بیان کیا ہے، کیا ادارے کی تاریخیں بتاتی ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی کیا گیا؟ اور یہ جو آپ ہر ہفتے درس قرآن دیتے ہیں، یہ بھی اصل میں اسی نقطے کی امتثال میں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی کی تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو دینی چاہیے.
میں نے پہلے دن سے یہی بات کہی ہے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، اس میں میں نے طریقہ بھی یہی اختیار کیا ہے. قرآن مجید کا اس طرح کا ترجمہ کہ جو ہمارے ہاں تراجم میں بالعموم قرآن کا نظم واضح نہیں ہوتا، وہ کیا جائے، اس کے کرنے کا محرک بھی یہی چیز بنی ہے. ابتدا میں تو میرے پیش نظر تفسیر لکھنا نہیں تھا، ترجمہ ہی کرنا پیش نظر تھا، بعد میں خیال ہوا کہ اس کے اوپر مختصر حواشی بھی ہونے چاہیے۔ یہ سب کام میں نے اسی چیز کو سامنے رکھ کے کیے ہیں۔ دو چیزوں میں فرق کیجئے، وہ یہ کہ فرد اسی ترتیب سے کام کرتا ہے، ادارے بننے کا عمل بھی ہوتا ہے، اس میں افراد بھی جمع کیے جاتے ہیں، ان کو بہت سے کام خود ادارے کے اپنے وجود پذیر کرنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں، لہذا وہاں ضروری نہیں ہے کہ ترتیب بھی ہو، وہاں تو پہلے ایک اسٹرکچر بنتا ہے۔ تو وہ بننے کا عمل ہوا ہے، اس میں برسوں لگے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہر جگہ یہی ترتیب ہے اور اسی کے تحت لوگ کام کر رہے ہیں۔
ٹھیک، اچھا ہم صاحب، اگر مثال کے طور پہ یہ جو ادارے آپ نے بنائے اور ادارے کی بنیاد میں آپ نے مقاصد لکھے اور اس میں لکھا پہلا نقطہ یہ ہے، کوئی ادارہ یہ محسوس کرے کہ نہیں ہماری پرائیورٹی کوئی اور ہونی چاہیے، تو کیا اب اس پہ لازم ہے کہ نہیں وہ پہلے تذکیر بالقرآن کا کام کرے گا اور اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا کام کرنا جو آگے آپ نے بیان کیے، یا اس میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہمیشہ مقدم رہے گی، اداروں کو بھی اپنی ترجیحات اسی پہلے نقطے کو سب سے پہلے بنانا؟
دیکھیے، ضرورتیں تو ہر سطح کی پیدا ہو چکی ہوتی ہیں نا، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو پہلی مرتبہ تعارف ہونا ہے، ان کے لیے تذکیر بالقرآن ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے تعلیم تحقیق کے دوسرے پہلو موجود ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ سارے انسان کسی ایک جگہ غار میں بند ہیں اور وہاں شروع کرنا ہے آپ نے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعوت پہنچانے کی ابتدا کریں کسی شخص کو یا لوگوں کو، تو اس میں ابتدا قرآن کی تذکیر سے ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں ان کی ضرورتیں ہی پوری ہوں گی، وہ تعلیم کی، تعلم کی، تربیت کی دسیوں ضرورتیں۔
ٹھیک، آخری نقطہ ہم سب آج کی نشست کا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے دین پر غور و فکر کے اصول مرتب کیے ہیں، مبادی تدبر قرآن کے عنوان سے بھی ہیں کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیسے ہوگا، کوئی صاحب علم مثال کے طور پہ ان اصولوں سے اتفاق نہیں کرتا اور قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، تو کیا اس ترجمے کو بھی ہمارا ادارہ، یعنی جو آپ کا بنایا ہوا ادارہ جس کے اصول و ضوابط ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کو آگے پہنچانا چاہیے ہے، یا ادارے کے لوگ، انتظامیہ اس چیز کی پابند ہے کہ وہ انہی اصول و مبادی کے تحت کیے ہوئے تراجم کا رخ کرے گی، باقی تراجم کا نہیں کرے گی؟
دیکھیے، وہ اصول و مبادی تو یہاں ہونے والے کام کے لیے ہیں، باقی رہ گئی یہ بات کہ مختلف اہل علم سے استفادہ کرنا ہے، اس کا دروازہ اس ادارے کے لیے کبھی بند نہیں ہوا۔ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پورا دبستان شبلی اصل میں اس ادارے کے اکابر ہیں، اور ان میں سے جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کی کوئی خدمت کی ہے اس سے استفادہ کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ میں نے گزارش کر دی کہ قرآن کی حد تک معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے، بہتر سے بہتر کا سفر ہے، ورنہ وہ قرآن ہی کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، قرآن ہی پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ بہتر سے بہتر کا سفر تو کہیں نہیں رک سکتا۔ اس ادارے کو اس کا کبھی پابند نہیں کیا گیا۔ جو اصول و مبادی بیان کیے گئے ہیں وہ اس مقصد سے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ ادارہ اپنے کاموں میں، اپنے پروجیکٹس میں ان سب چیزوں کا لحاظ رکھے۔
نقطہ واضح ہوا، دین کی دعوت، علماء کا کیا کردار ہے، اور پھر گاندھی صاحب نے جو ادارہ بنایا اس کے اہداف و مقاصد، اس کے اغراض کیا ہیں، ایک ہی چیز کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ پہلا نقطہ زیر بحث آیا، تذکیر بالقرآن کا عالمی سطح پر اہتمام۔ سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے بہت شکریہ۔